الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب امت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی سنت کو یا اللہ تعالی کے کسی حکم کو چھوڑے گی اس کو ترک کرے گی تو اس کے مثل اتنی ہی بے برکتی اس میں ڈال دی جائے گی اور اسی کے مثل جتنا بڑا وہ حکم تھا اتنی بڑی کسی برائی میں مبتلا کر دی جائے گی اور یا جتنی بڑی وہ سنت تھی اتنی بڑے کسی گناہ میں برائی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ لہذا ایک تو چونکہ بات چل رہی ہے شادی بیاہ کے متعلق، شادی بیاہ میں ایک تو ہم نے رسومات کو اور رسم و رواج کو خوب گویا اس کو آگے بڑھایا، بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا، تو لہذا نکاح کا جو حکم جتنا بڑا ہے اتنی بڑی برائی میں ہم مبتلا ہوئے، جتنا نیٹ آج کل انٹرنیٹ پاکستان میں سستا ہے شاید اور کہیں نہیں ہے، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے نیٹ کے ذریعے۔ اب یہ کوئی بات اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں رہی، سب پتہ ہے سب کو، جن کی اولادیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ اور اب تو جیب میں معاملہ آ گیا، سب کی جیب میں موجود ہے، تو جتنا بڑا یہ حکم تھا اس سے پہلو تہی کی ہم نے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شادی کے قابل ہو جائے جلدی سے شادی کر لو۔ فلیتزوج میں جو ہے نا فا یہ تعقیبیہ ہے، حضور کا کلام کیا کہنے ہیں، فائے تعقیبیہ یعنی تم میں سے من استطاع منکم الباء آتا، باء کہیں گے شادی کی قابلیت کو، تم میں سے جو شادی کے قابل ہو جائے فلیتزوج، جلدی جلدی شادی کر لے، اس کو چاہیے جلدی سے شادی کر لے۔ اس حکم کی اہمیت تو آج پتہ چل رہی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نوجوانوں کے بارے میں یہ بات پسند فرماتے تھے کہ جلد از جلد ان کی شادی کر دی جائے، اور ہمارے ہاں کیا پسند کیا جاتا ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہمیں فلاں کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کی شادی کرنی ہے، فلاں پہلے فلاں کی پہلے فلاں کی، اور بھائی جس کا موقع لگ جائے جس کا رشتہ لگ جائے بس کر دینی چاہیے۔ لہذا وہ لڑکے کی عمر ہو جاتی ہے کوئی 35 کے قریب، 30-35 کے قریب، پھر اس کی شادی کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے جو شادی کے قابل ہو جائے پر جلدی سے شادی کی فکر کرے، شادی کر لے۔ لیکن یہ جو اتنا عرصہ گزر جاتا ہے یہ وہی ہے جو ہم نے رسم و رواج اور جو کچھ ہم نے اپنی جو توہمات ہم نے سوچ رکھے ہیں, میں تو توہمات کہوں گا, وہ ان کی وجہ سے تاخیر ہوتی رہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, کتنی سادگی سے آپ نے شادیاں فرمائی ہیں. آج یعنی اگر ہم ان سنتوں کو زندہ کریں تو اللہ تعالیٰ وہی برکتیں ہیں, ان کی کچھ جھلک اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دیں گے. حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں, اور جب ان کا نکاح ہوا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو اس وقت حضرت ابو سفیان حالت کفر میں تھے, بلکہ مسلمانوں کے بہت شدید دشمن تھے. اس حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا ہے. تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے شوہر کی شکل بہت بگڑی ہوئی ہے. صبح کو جب میں اٹھی بیدار ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میں نے بہت غور کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں میں داخل ہوا, لیکن میں نے بہت غور کیا, مجھے تو نصرانیت ہی حق نظر آتی ہے, لہذا میں نصرانی مذہب اختیار کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نے تمہارے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے کہ تمہاری شکل بہت بگڑ چکی. اس نے اس خواب کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی, لہذا نصرانی ہو گیا. یہاں سے راستے الگ ہوئے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ان کے شوہر کے, اور پھر وہ شراب و کباب میں مبتلا ہوا, اسی میں موت واقع ہو گئی. اور جب عدت پوری ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. یہ اس وقت حبشہ میں تھی, چونکہ حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی یہ بھی وہاں گئی تھی. تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا قاصد آیا, اور قاصد نے یہ کہا کہ میں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں. بادشاہ نجاشی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر ام حبیبہ راضی ہیں تو میرا نکاح ان سے کر دیا جائے, اور قاصد بھی وہ عورت تھی, ابرہا اس کا نام تھا. تو حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی اس پیغام سے کہ میں نے وہ جو کچھ زیور پیروں میں اور گلے وغیرہ میں, ہاتھوں میں جتنا زیور تھا وہ سب چاندی کا تھا, میں نے اتار کر اس عورت کو دے دیا خوشی کی وجہ سے کہ اتنا بڑا رشتہ آیا ہے, اور رضامندی کا اظہار کیا. اور پھر نجاشی نے بلایا اور یہ پیغام بھجوایا, یہ پیغام دیا کہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کر دیں تاکہ وہ آپ کا نکاح کروا دے. تو یہ فرماتی ہے میں نے خالد ابن سعید ابن عاص, جو اس وقت میرے چچا تھے اور ساتھ تھے سفر میں, تو میں نے ان کو اپنا وکیل بنا دیا. لہذا یہ حضرات پہنچے نجاشی کے دربار میں, اور وہاں نجاشی نے خطبہ پڑھا, اس میں اللہ کی تعریف کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا. اور اس کے بعد نجاشی نے یہ کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ میں ام حبیبہ کا نکاح ان سے کر دوں. یہ مختصر سا خطبہ پڑھا, اور پھر خالد ابن سعید ابن عاص, جن کو حضرت ام حبیبہ نے اپنا وکیل بنایا تھا, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے خطبہ پڑھا, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بطور وکیل کے ان کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے کر دیا. بس اس کے ساتھ یہ حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح نکاح ہو گیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیوی بن گئی, اور ان کا ایک خواب بھی تھا جو سچا ثابت ہوا. شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے ایک اور خواب دیکھا, پہلے شوہر کے انتقال کے بعد یہ خواب دیکھا کہ کوئی خواب میں ان سے کہہ رہا ہے, یا ام المؤمنین, یا ام المؤمنین, اے ایمان والوں کی ماں. ام المؤمنین کا خطاب ظاہر ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے مخصوص تھا, وہ ان کو کسی نے اس سے خطاب کیا ان الفاظ سے. تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے بیدار ہو کر اس کی تعبیر یہی لی کہ میرا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے گا, اور یہ خواب سچا ثابت ہوا. تو نکاح کے بعد جب یہ حضرات اٹھنے لگے, ہاں اس نکاح میں یہ بھی ہوا کہ نجاشی نے چونکہ بادشاہ تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان بھی لا چکے تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے 400 دینار, ابھی 400 دینار اس کو یوں سمجھیں کہ یہ 400 اشرفیاں دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, 400 دینار یہ مہر مقرر ہوا, اور یہ نجاشی نے اپنی طرف سے دیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. یہ بہت بڑا مہر تھا, آج بھی بہت بڑا مہر ہے. 400 اشرفیاں, اور آج کل کی اشرفیاں نہیں, اس وقت کی. تو یہ مہر مقرر ہوا. اس کے ساتھ جب یہ حضرات اٹھنے لگے واپس جانے کے لیے, تو نجاشی نے یہ بات کہی کہ ارے آپ لوگ بیٹھیں, انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب وہ لوگ نکاح کرتے ہیں تو کچھ کھانا بھی ہوتا ہے, لہذا کھانا منگوایا گیا. اس روایت کو الاؤ سنن میں علامہ ظفر احمد عثمانی نے بھی نقل کیا ہے, اور ان حضرات نے کھانا بھی کھایا. اس طرح سادگی سے یہ شادی ہوئی, اور جو ابرہہ تھیں انہوں نے آ کر بار بار یہ کہا کہ میں حضور کو میرا سلام کہیے گا, میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا, میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں. تو انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اس کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ یہ 50 مثقال اس دن جو میں نے تمہیں جو کچھ دیا اتار کر وہ تو کم تھا, یہ لے لو 50 مثقال سونا اور دیا, یعنی اس وقت کے 19 تولے سونا, اس وقت کے حساب سے 19 تولے سونا مزید دیا. اس پر اس نے ایک بکسہ نکالا اور اس میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے دی تھیں, چاندی کے زیورات جو اتار کر اس وقت دیے تھے حضور کے پیغام کی خوشی میں. اس نے کہا بادشاہ نے مجھے قسم دی ہے کہ کوئی چیز ان سے نہ لی جائے, یہ ام المومنین ہے, کوئی چیز نہ لی جائے, ان کو واپس کرو, لہذا میں تو یہ آج واپس کرنے آئی ہوں آپ کو, اور میں آپ سے کوئی چیز نہیں لے سکتی, بادشاہ کا حکم یہی ہے. اور بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں کو یہ حکم دیا نجاشی نے کہ جتنی تمہارے پاس خوشبوئیں ہیں سب ام المومنین کو پہنچا دو. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری بیویوں نے اپنی جو جو خوشبوئیں اعلیٰ قسم کی ان کے پاس تھیں, حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں میرے پاس خوشبوؤں کا ڈھیر لگ گیا, امبر کی خوشبو, ورس کی خوشبو, زعفران کی خوشبو, ساری خوشبوئیں میرے پاس آ گئیں, اور پھر یہ لے کر مدینہ منورہ پہنچی ہیں حبشہ سے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان خوشبوؤں کو دیکھتے رہے اور کبھی مجھے نکیر نہیں فرمائی کہ استعمال نہ کرو, میں استعمال کرتی تھی. تو اتنا اکرام کیا نجاشی نے, جب ان کی نسبت بدل گئی کہ اب ام المومنین بن گئی ہیں, ان کا نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. تو ابرہہ جو یہ جو باندی تھی بادشاہ کی نجاشی کی, اس کے ذمے بادشاہ کے وہ جو سامان تھا تیل وغیرہ کنگا وغیرہ اس کی خدمت تھی. تو اس نے یہ آ کر بتایا کہ میں بھی حضور کے دین پر آ گئی ہوں اور حضور کو میرا سلام کہیے گا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم مدینہ منورہ پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے ساری داستان سنائی, کس طرح آپ کا پیغام آیا, کس طرح نکاح ہوا, کس طرح نجاشی نے ہمارے ساتھ اکرام کا معاملہ فرمایا, اور اس میں ابرہہ نے یعنی بادشاہ کی جو باندی تھی اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا, اسلام وہ مسلمان ہو گئی ہے اور آپ کو اس نے سلام کہلوایا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ الفاظ فرمائے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان جب اس وقت حالت کفر میں تھے ان کے پاس آئے ملنے کے لیے, بیٹی تھی تو بیٹھنے لگے ایک جگہ تو انہوں نے جلدی سے وہ بستر یوں الٹ دیا ان کے بیٹھنے سے پہلے. وہ کہنے لگی, وہ ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو بیٹی نے بھی جواب دیا یہ بستر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے, آپ حالت شرک میں ہیں اس لیے میں نے اس کو الٹ دیا. اس قدر احترام اور ادب تھا. باپ کا اکرام بھی کیا, ملاقات بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن ادھر حضور کا ادب بھی کیا. کیا بات تھی, اس کو کہتے ہیں اعتدال. تو یہ شادیاں ہوتی تھیں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو بڑے بڑے علماء نے اپنا شیخ بنایا, مرشد بنایا, ان سے اللہ کی محبت سیکھی. ان کا ایک ملفوظ اگر اس کو سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. فرمایا کہ رسم و رواج کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے. رسم و رواج کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے. نفرتیں عداوتیں پھیلیں گی جہاں رسم و رواج ہے. ہم ایک جگہ گئے وہاں سفر میں, گاؤں کا ماحول تھا اس بالکل سناٹا گاؤں کا ماحول, ٹریفک کا بھی شور نہیں, توڑ 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 ایسی فائرنگ کی آواز آئی. میں نے کہا او ہو 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 بابا, میرا تو دل دہل گیا. ایک بچے سے میں نے پوچھا بعد میں, نے کہا بھائی یہ فائرنگ کیوں ہوئی ہے؟ کہنے لگے وہ جو صاحب کل لی آئے تھے آپ سے ملاقات کی تھی. میں نے کہا ہاں, یعنی یہ آج ان کی بیٹی کی شادی ہے, آج ان کی بیٹی کی شادی ہے. میں نے کہا یہ شادی اس طرح ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل غلط ہے. اور داڑھی ایسی بڑی پگڑی پہنے ہوئے تھے, وہ داڑھی تھی, یعنی سنت کا لباس بھی اور سنت کا حلیا بھی, لیکن جب یہ بیٹی کی شادی کا معاملہ آیا تو دڑ دڑ دڑ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کا مطلب ہے دین کی ہوا بھی نہیں لگی. یہ تو چیزیں آزمائش کی ہوتی ہیں کہ آپ نے دین کتنا سیکھا ہے. کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے, دل دہل رہا ہے اس کا, آپ اپنے رسم و رواج میں لگے ہوئے ہیں. ایسے علاقے پاکستان میں جہاں ایسا ہوتا ہے, اور اب تو کیا علاقے ہیں, یہاں کراچی میں بھی ہوتا ہے. فائرنگ نہیں ہے تو فائرنگ سے کم بھی نہیں ہے. وہ پٹاخے وغیرہ آج کل ایسے آ گئے ہیں جو فائرنگ سے کسی طرح کم نہیں ہے, اور لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہیں لیکن اپنے رسم و رواج میں لگے ہوئے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے رسم و رواج کا لازمی نتیجہ نفرت اور عداوت ہے. دیکھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے. جن علاقوں میں یہ بیٹی کی شادی میں فائرنگ ہوتی ہے ان علاقوں میں آپس میں نفرتیں بھی ہیں, لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. یہ ہے نفرت اور عداوت پھیلے گی یہ تو, اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو شادی کے بعد وہی جھگڑے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. نفرت اور عداوت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے شادی کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے مطابق نہیں کی, رسم و رواج کو آگے رکھا, سنت کو ایک طرف رکھ دیا. تو یہ حالات ہیں, ان حالات میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے اوپر برکتیں بھی نازل ہوں, رحمتیں بھی نازل ہوں. ہاں, ان چیزوں کو ہم چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا, سورہ فاتحہ, اس میں بڑے, اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے, ایسے نہیں کہا جاتا, پورے قرآن کی ماں ہے یہ. اس میں ہم بہت اہتمام سے اس کو پڑھتے ہیں, اس کا اہتمام کرنا ہی پڑتا ہے, اس لیے کہ یہ فاتحہ واجب ہے اس کا پڑھنا نماز میں. امام کے پیچھے تو امام کی قرات, من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات, جس کا امام ہو تو اس کی قرات, امام کی قرات اس کے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن انفرادی طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اس میں یہ آیت ہے, ایاک نعبد وایاک نستعین, ایاک نعبد وایاک نستعین. اس ایاک نعبد وایاک نستعین میں اشارہ ہے اس طرف, پہلے ہماری بندگی پر آؤ پھر ہم سے مدد مانگو. اے اللہ, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس میں اشارہ ہے, پہلے ہماری بندگی کرو, اطاعت کرو, ہماری فرما برداری کرو, پھر ہم سے مدد مانگو. یا یوں سمجھ لیں گے, پہلے ہماری بندگی کرو گے تب ہماری مدد آئے گی. اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے, جو شخص اللہ کی اطاعت پر آنا چاہتا ہو, نافرمانی سے بچنا چاہتا ہو, اس کو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس ایاک نعبد وایاک نستعین پڑھنا چاہیے. ایاک نعبد وایاک نستعین, اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن تقویٰ نصیب فرما دیں گے. بس یہ اس کو وظیفہ بنا لینا چاہیے, ورد زمان بنا لینا چاہیے, ایاک نعبد وایاک نستعین. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور بندگی نصیب فرمائیں. تو پہلے یہ ہے, بندگی پر آؤ پھر ہماری مدد آئے گی. جب تک ہم ان رسوم کو, ان گناہوں کو اور ان غلط رواجوں کو نہیں چھوڑیں گے اور سنت کو اختیار نہیں کریں گے, اللہ کی مدد مشکل ہے آنے. اور ہم مرد تو یہاں آ کے سن لیتے ہیں, عورتوں کا ذہن نہیں بناتے, عورتوں کے بارے میں کچھ فکر ہی نہیں کرتے کہ ان کو, وہ اصل سارا معاملہ شادی کا تو عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مرد جا کر یہ بتائیں بھی کہ ہم نے تو مولانا صاحب سے یہ سنا ہے, مسجد میں تو ہم نے یہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں ایک طرف رکھو مولویوں کی باتیں. کبھی کبھی تو یہ موقع آتا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو, ہٹاؤ ہٹاؤ ایک طرف رکھو. قصور تو ہمارا ہے, ہم نے کیوں محنت کیوں نہیں کی عورتوں پہ, ان کا دینی ذہن بنایا کیوں نہیں. تو وہ بھی اپنے رسم و رواج کو آگے رکھتی ہیں, مردوں کی بات اس وقت نہیں چلتی کچھ. اور قصور اس میں مرد کا ہی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں, سنیے ذرا, حکیم الامت فرماتے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں نا ایک نفقہ ہے, پیسے دے دیے خرچے کے, یہ ہمارے ذمہ واجب ہے. ایک چیز نہیں ہے, دو نفقے واجب ہیں. نفقے دو قسم کے ہیں, ایک مادی نفقہ اور ایک دینی یا روحانی نفقہ. دونوں نفقے واجب ہیں شوہر کے ذمہ یا گھر کے سربراہ کے ذمہ, یہ یاد رکھیے گا. ہم سمجھتے ہیں جب پیسے دے دیے بیوی کو خرچے وغیرہ کے, یہ کافی ہیں, یہ کافی نہیں. یہ تو آدھا معاملہ ہے, آدھا نصف معاملہ ہوا. ایک تو یہ پیسے بھی دینے ہیں خرچے کے, وہ الگ ہے, اور دوسرا دینی نفقہ بھی ہے, یعنی اس کو کچھ دین سکھاؤ, دین کی باتیں بتاؤ. اگر آپ نہیں بتاتے, آپ کہیں لے کر جائیے اس کو صحیح جگہوں پر جہاں پر دین سکھایا جاتا ہو. تبلیغ کا بھی کام ہو رہا ہے, آپ تبلیغ میں لے جائیے, دعوت و تبلیغ میں لے جائیے, تین دن کے لیے لے جائیے, ورنہ آپ سے پوچھ ہوگی. سیدھی بات, ہم تو دیکھیں ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, آپ سے پوچھو گی کتنا دین سکھایا تھا. اور راستے بہت سارے ہیں, بزرگوں کی مجالس ہوتی ہیں وہاں لے جائیں, تبلیغ کا راستہ کھلا ہوا ہے یہاں لے جائیں، گھر میں آپ کوئی کتاب پڑھ کے سنائیے، فضائل اعمال ہے کتاب، اس کی تعلیم کر لیجئے، سنائیے گھر میں. تینوں راستے آپ کے پاس موجود ہیں، کس راستے کو آپ نے اختیار کیا؟ یہ تو یہ جو ہم خرچہ دیتے ہیں یہ آدھا ہوا معاملہ، آدھا نفقہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ نفقہ بھی تو ہمارے ذمہ ہے، دینی نفقہ بھی ذمہ ہے، مادی نفقہ بھی ذمہ ہے، یہ دو نفقے ہیں. بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.